البيان شرفه على سائر الحيوان والبيان والصلاة على سيد نبينا وسيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسيما الثواب العرضين ولعنة الله على معين وعزلي إلى أما بعد تبارك وتعالى والقرآن المجيد وعبادي عني فإني أجيب دعوة دعاني کے حوالے سے جو مختصر مسائل آپ کے سامنے دو دن بیان کرے اگر مزید والے سوال پوچھے گئے تو میں اس کا جواب دوں گا، مگر پورے 15 دن چونکہ فقط روٹی کے مسائل مختلف قسم کے جو زندگی میں پیش آنے والے پر مشتمل ہوتے ہیں ان کا کسی ممبر سے کیا جاتا ہے، میں اپنی جانب سے مسائل بیان کرتا ہوں، مگر مجھے ایک پرچہ دیا گیا ہے، اس میں کچھ سوالات ہیں کہ جس کی تشریح ضروری ہے، عین ممکن ہے کہ یہ پرچہ دینے والے صاحب جن کا یہ انفرادی مسئلہ بظاہر معلوم ہوتا ہے لیکن کا ہے کہ جو اجتماعی نوعیت کا ہے، چنانچہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سوال پڑھ رہا ہوں، اس طرح تفصیل کے ساتھ اس کا جواب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس لیے اس میں دو تین باتوں کا تذکرہ ایک ساتھ آ گیا ہے، ہومس کے مسائل کا تذکرہ بھی آ گیا ہے، حج کے مسائل کا تذکرہ بھی آ گیا ہے، مسائل کا تذکرہ بھی آ گیا ہے۔ پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ میری دو بیٹیاں ہیں اور قرض سر پر ہے، ایسی صورت میں حج کے کیا احکامات ہیں؟ بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے سوال سے کہ حج پر جانے کے پیسے موجود ہیں، اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ حج پر جائیں یا جو قرضہ سر پر ہے وہ قرضہ ادا کیا جائے، اور اسی طرح سے بیٹیوں کی شادیوں کا مسئلہ بھی ہے، لہذا بیٹیوں کی شادیوں کے لیے یہ پیسے بچا کے رکھے جائیں، تو یہ تین نوعیت کے سوالات ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، ان میں کیا چیز زیادہ ضروری ہے؟ اس میں پہلی بات تو بالکل واضح ہے کہ اگر حج پر جانے کے جو پیسے جمع کیے ہیں یہ قرض کی ادائیگی میں ادا کر دیے جاتے ہیں تو بات ختم ہو گئی، پھر حج واجب نہیں ہے، حج پر جانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر قرض کی ادائیگی میں جنہوں نے قرض دیا ہے انہوں نے بہت لمبا ٹائم پیریڈ آپ کو دے دیا کہ آپ کے پاس جب پیسے آئیں اس وقت پیسے دیجیے گا، ایک مثال میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ 50 سال کے بعد پیسے آئیں تو آپ 50 سال کے بعد دے دیجیے گا، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ حج کرنا چاہیں تو حج بھی کر سکتے، لیکن اگر آپ نے حج کرنے کے بجائے قرضہ ادا کر دیا تو حج کا وجوب بھی حج واجب نہیں ہے۔ اب رہا دوسرا مسئلہ کہ حج پر یا بیٹیوں کے لیے پیسے سنبھال کے رکھیں جہیز کے لیے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، ہمارے معاشرے کے اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے، جہیز کے کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ گھرانوں کی شادیاں رک جاتی ہیں، اب وہ پہلے تو ہم یعنی اس طرح کی باتیں فلموں کے بارے میں سنا کرتے تھے کہ فلموں میں ایسا ہوتا ہے کہ بارات وہاں پر گئی اور لڑکے والوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو جو انہوں نے ٹی وی دیا یہ عام سا ٹی وی ہے، یہ پلازما ٹی وی تو نہیں ہے، لہذا یہ ساری باتیں جو ٹی وی میں ہم ٹی وی کے بارے میں سنا کرتے تھے یا دیکھا کرتے تھے، کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ اب یہ حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ کچھ گھرانوں کی کیفیت اگر ایسی ہو گئی کہ جہاں پر جہیز ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی وجہ سے بچیوں کی شادیاں رک جائیں گی اور یہ حرج ہے، یہ پرابلم ہے، تو ٹھیک ہے پھر بچوں کی شادیوں کے لیے پیسے روک لیے جائیں۔ اس کے مقابلے میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ان پیسوں سے حج کر لیا جائے گا تو حج کی سعادت نصیب ہو جائے گی، حج جیسی بڑی عبادت انسان حاصل کر لے گا۔ ہاں جہاں تک جہیز دینے کا معاملہ ہے تو کچھ پریشانی تو ہوگی، کچھ مسائل تو ہوں گے، کچھ پرابلمز تو ہوں گے، مگر بالآخر بچیوں کی شادی ہو جائے گی۔ اور یہ مسائل جتنے پیش آنے والے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو قابل برداشت ہیں وہ برداشت کر لیں گے، ہم بھی برداشت کر لیں گے، بچی بھی برداشت کر لیں گے۔ کچھ گھرانے ایسے ہیں کہ جن ساری چیزوں کو برداشت کر پاتے ہیں اور کوئی مسائل نہیں ہوتے۔ تو اب حج کے لیے کوئی حتمی جواب دینا کہ اگر آپ کی بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے تو حج پر جانا جائز نہیں ہے، اس طرح کا جواب دینا، یا نہیں آپ کی بچیوں کی شادیاں ہونے والی ہے اس کے باوجود آپ کو حج ہی پر جانا پڑے گا، یہ حج کی جواب کبھی نہیں بنے گا۔ یہ خود انسان پر دین نے چھوڑ دیا ہے کہ اس کے لیے یہ کام کتنا دشوار ہے۔ اس کے لیے کام اگر اتنا دشوار ہے کہ جہیز کے بغیر ان کے بچیوں کی شادی نہیں ہو سکے گی یا بہت ہی اذیت ناک ہوگی، تو ٹھیک ہے پھر حج پر نہ جائیں، ان جہیز کے لیے استعمال کریں۔ لیکن اگر چھوٹی موٹی تکلیف ہونے والی ہے اور اس کے مقابلے میں حج کی بڑی سعادت حاصل ہو رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں حج کریں، جہیز اگر کم ملا تو کوئی حرج نہیں۔ ایک حتمی جواب اس کا کسی فقیہ نے نہیں دیا ہے۔ یہ بات ہو گئی اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، اس پر قرضہ بھی ہے اور بچیوں کی شادیوں کا معاملہ بھی ہے۔ اب اس سے ہٹ کر ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا خمس دار پر واجب ہے، نہیں خمس قرض دار پر واجب ہے یا نہیں، اس کی مختلف قسمیں بنیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک جس نے قرض لیا ہوا اس پر خمس ساقط ہو جاتا ہے، جی نہیں، قرض لینے والے کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں، مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں، اس نے کس طرح کا قرض لیا ہے۔ آج کل جو عام افراد کو قرض نہیں ملتا ہے وہ فقط بڑے بڑے لوگوں کو ملتا ہے، وہ وزیروں کو ملے گا یا وزیروں کے جاننے والوں کو قرض ملے گا، وہ قرض کون سا ہوتا ہے؟ وہ اپنی آمدنی کو بڑھانے والا، اپنی مالیت میں اور اضافہ کرنے والا، اپنی شان و شوکت میں اور اضافہ کرنے والا قرض ہوتا ہے، جو بینکوں سے لیا جاتا ہے، دوسرے اداروں سے لیا جاتا ہے۔ اگر اس طرح کا قرض لیا ہے تو ایسی صورت میں اس پر خمس ادا کرنا پڑے گا، اس پر خمس معاف نہیں ہے، یعنی اپنے ایسٹس کو بڑھانے کے لیے اگر قرضہ لیا ہے تو اس پر خمس دینا ہوتا ہے۔ مگر اس میں ایک بات اور پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ جو قرضہ لیا ہے وہ قرضے کی رقم ہمارے پاس ویسی کی ویسی موجود ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں، کسی ایسے ادارے میں کام کر رہے ہیں کہ جہاں بڑی آسانی سے قرضہ مل جاتا ہے، چنانچہ انہیں آسانی سے قرضہ مل گیا، اب جو قرضہ واپس کرنا ہے اس قرضے پر ان کو زیادہ ریٹرن نہیں دینا ہے، زیادہ پیسہ واپس نہیں دینا۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرضہ سود پر لینا اور دینا دونوں اعتبار سے جائز نہیں، لیکن اس کی بہت ساری شکیں ہیں اور وہ پورے بینکنگ کے مسائل ہیں، وہ ساری باتیں تو میں آپ کے سامنے ابھی بیان نہیں کر سکا۔ وہ سارے افراد کے جو پرائیویٹ کمپنیز میں کام کرتے ہیں، اور ان کی پرائیویٹ کمپنیز ایسی ہے کہ جو ان کو لون دیتی ہے، گاڑی خریدنے کے لیے لون دیتی ہے، گھر بنانے کے لیے لون دیتی ہے، ملٹی نیشنل کمپنی بہت ساری ایسی ہیں کہ جو اس طرح کے لون دیتی ہے کہ بھائی آپ گاڑی خرید لیں، آپ اپنا گھر بنا لیں۔ اب اگر انہوں نے ایسی ملٹی نیشنل کمپنی سے لون لے لی ہے جو سرکاری نہیں ہے، اگر لون لینے کے بعد بجائے اس کے گاڑی خریدتے، بجائے اس کے مکان خریدتے، انہوں نے یہ پیسے بینک میں ڈال دیے، وجہ اس کی یہ تھی کہ کمپنی والے نے جو لون دیا ہے وہ 6% پر دیا ہے، یعنی 6% ان کو سود ادا کرنا پڑے گا، اور اگر یہی پیسہ ہم سرٹیفکیٹ میں ڈال دیتے ہیں تو سرٹیفکیٹ والے ہمیں 10% دیتے ہیں، تو 10% یہاں سے لے کے وہاں 6% دینا، پھر بھی 4% کا منافع ہے۔ چنانچہ یہ منافع حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے قرضہ لیا ہے، باقی نہ ان کو گاڑی خریدنی تھی نہ ان کو مکان خریدنا تھا، لہذا فرض پورا کا پورا پڑا ہوا ہے، چاہے کیش کی صورت میں نہیں پڑا ہوا، سرٹیفکیٹ کی صورت میں پڑا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہاں یہ پیش نظر رکھنا پڑے گی کہ پرائیویٹ کمپنی سے اس طرح سے لون لیا ہے تو یہ لون لینا ہی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ 6% دینا یہ بھی سود ہے اور جو 10% لینا یہ بھی سود ہے، دونوں سود، چنانچہ اس طرح کا لون لینا ہی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر سرکاری اداروں سے اس طرح سے قرضہ لیا ہے تو اس میں فقہاء نے راستے بتائیں کہ سرکاری اداروں سے یا نان مسلم بینکوں سے قرضہ لیا ہے تو ایسی صورت میں راستے بتائیں کہ وہاں سے قرضہ لیا جا سکتا ہے، وہاں سے سود لینا ہے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ یہ قرضہ ویسا کا ویسا پڑا ہے اور سال پورا ہو گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس پر خمس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ ساری کی ساری رقم پڑی بھی ہے تو ایسی صورت میں اس پر خمس نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو واپس کرنا ہے، یہ واپس کرنے والا پیسہ ہے، اس پر خمس نہیں ہوگا اگر یہ رقم پڑی ہوئی ہے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ اس رقم کو ہم نے کسی جگہ استعمال کر لیا، ہم نے کسی اور بزنس میں لگا دیا، ہم نے زیارت میں لگا دیا، ہم نے بچی کی شادی میں لگا دیا اور اس کے بعد آئندہ سال میں ہمارے پاس پیسے آ گئے اور پیسے اتنے آ گئے کہ ہم کمپنی کا یا سرکار کا سارا لون واپس کر سکتے ہیں مگر نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، تو ایک طرف قرضہ ہے اور ایک طرف یہ ہماری آمدنی ہے، قرضہ اور آمدنی دونوں کو ملائیں پتا چلا کہ ہمارے اوپر 2 لاکھ کا قرضہ ہے اور اس سال 2 لاکھ کی آمدنی بھی ہوئی ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ اب ہم دینا ہے کہ نہیں دینا، سوال اب یہ پیدا ہوگا۔ اگر اوریجنل رقم باقی ہوتی تو ہمس نہیں دینا تھا، مگر اوریجنل رقم تو ختم کر دی ہم نے، کسی کام میں استعمال کر دی، اب یہ جو رقم ہے یہ ہماری کمائی ہوئی رقم ہے اور نیکسٹ ایئر کی رقم ہے، اس پر ہمس دینا ہے کہ نہیں دینا؟ اس پر اگر آپ نے یہ رقم قرضے میں نہیں لوٹائی، اپنے پاس رہنے دی، تو ایسی صورت میں اس رقم پر اب ہمس دینا پڑے گا۔ اگر خمس کی تاریخ آنے سے پہلے پہلے قرضے میں ادا کر دیں تو کوئی خمس نہیں ہے، لیکن ادا نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ضرورت نہیں ہے ان کو، یا کمپنی والے کو ہم بعد میں دیں گے، حکومت کو بعد میں دیں گے، مثلا جہاں جائز کی بات ہے، جہاں قرضہ لینا جائز ہوتا ہے اس پہلو کی بات کر رہے ہیں، ہم بعد میں دیں گے۔ تو اب یہ رقم جو ہم نے بچا کے رکھی ہے ہم چاہیں تو قرضے میں ادا کر سکتے ہیں مگر نہیں کر رہے ہیں، اس پر خمس ادا کرنا پڑے گا، اس پر خمس دینا پڑے گا۔ یہ کون سے قرضے کی بات تھی؟ یہ اس قرضے کی بات ہے کہ جہاں انکم بڑھانے کے لیے ہم نے قرضہ لیا تھا، ہمیں اخراجات چلانے کے لیے قرضے کی ضرورت نہیں تھی، اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے ہم نے قرضہ لیا تھا، چنانچہ ہم نے کسی نہ کسی طرح سے اس کو استعمال کر لیا۔ دوسرا پہلو وہ ہے کہ نہیں، ہمیں تو اپنے اخراجات چلانے کے لیے پیسے چاہیے۔ اچھا، اخراجات چلانے کے لیے پیسے چاہیے کا مطلب ہے کہ گھر کا خرچ، جاب چھوٹ گئی ہے، بزنس فلاپ ہو گیا ہے اور اب گھر کا خرچ چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑ رہی ہے، لہذا قرضہ لے لیا کس سے۔ اب جو قرضہ لیا ہے یہ خالصتاً اخراجات چلانے کے لیے، تو خالصتاً اخراجات چلانے کے لیے قرضہ لیا جاتا ہے۔ اس قرضے کے بارے میں کیا ہے؟ یہ تو جیسے ہی آئے گا ویسے ہی خرچ ہو جائے گا، وہ بچانے کا سوال ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس سے سرٹیفکیٹ خرید لیں گے یا ہم نے گاڑی خرید لی ہے یا ہم نے دوسرے کام میں لگا دیا، بزنس میں لگا دیا، کچھ ہے ہی نہیں بھائی۔ تو گھریلو اخراجات چلانے کے لیے ہم نے قرضہ لیا، جیسے ہی پیسہ آیا ویسے ہی ہم نے اس کو خرچ کر دیا، اب یہ پیسہ خرچ ہو گیا۔ اب ایک چانس یہ ہے کہ جو ہماری خمس کی تاریخ ہے اس سے پہلے پہلے ہمارے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ ہم اس قرضے کو بڑی آسانی سے واپس کر سکتے ہیں، ایک پہلو یہ۔ دوسرا یہ کہ نہیں، اس سال ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں آئے، اگلے سالوں میں جا کے ہمارے پاس اتنے پیسے آئے کہ ہم قرضہ رفتہ رفتہ واپس کریں گے۔ اگر فرض کیجئے کہ اسی سال ہماری خمس کی تاریخ آنے سے پہلے پہلے ہمارے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ ہم اپنے گھر کے اخراجات تو چلا ہی رہے ہیں اور قرضہ واپس کرنا چاہیں تو قرضہ بھی واپس کر سکتے ہیں، اگر قرضہ یہاں بھی واپس کر دیں گے کوئی خمس نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ سے پہلے پہلے ہم نے قرضہ واپس کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر تاریخ سے پہلے پہلے ہم نے قرضہ واپس نہیں کیا تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا اس پر خمس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ایک دوسری مثال بات، ہم نے 20,000 روپیہ قرضہ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے قرضہ لیا تھا، سال کے آخر میں ہمارے پاس 20,000 جمع ہو گئے اور ہم چاہیں تو 20,000 قرضے میں اتار سکتے ہیں، ہماری بات ختم ہو جائے گی، یعنی بات ختم ہو جائے گی مطلب ہے کہ نہ قرضہ رہے گا نہ کوئی خمس ادا کرنا ہے، ذمہ داری پوری ادا ہوگی. لیکن اگر ان 20,000 روپوں کو ہم سنبھال کے رکھیں اور قرضے میں ادا نہ کریں، ہم نے بھائی سے قرضہ لیا تھا اس کو ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے رکھیں ہم یہ اپنے پاس، تو اسے ضرورت نہیں ہے، ہم نے یہ قرضہ سنبھال کے رکھا، ہماری خمس کی تاریخ آ گئی، 20,000 قرضہ لیا تھا، ٹھیک 20,000 ہی ہمارے پاس پڑے ہیں، ان 20,000 کا ہمیں خمس دینا پڑے گا کہ نہیں؟ دیکھیں دو پہلو کو الگ الگ رکھنا بہت ضروری ہے. یہ قرضہ گھریلو اخراجات کی خاطر لیا ہے فقط. تو یہاں مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو آپ خمس کے کیلکولیشن میں حساب کر لیں اور کہیں کہ یہ 20,000 روپے میرے پاس 20,000 کا قرضہ ہے اس کے ایکویویلنٹ ہیں اور میں ابھی اس کا خمس نہیں نکالتا، تو اجازت دی ہے مجتہدین نے کہ آپ اس کا خمس نہ نکالیں، آپ کی خمس کی تاریخ آ جائے گی، اس کے باوجود اگر آپ اس کا خمس نہ نکالیں تو کوئی حرج نہیں. اب اس میں کیا بات ہے، دو کنڈیشنز بہت امپورٹنٹ ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ کبھی کبھار میں فقہ کے مسائل کی اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہوں کہ کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں میں خود ہی سمجھ رہا ہوں، بس باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ایک ساتھ دو کنڈیشن یہاں بہت امپورٹنٹ ہے. جس قرضے پر خمس نہیں دینا ہے اس کے لیے دو کنڈیشن. نمبر ون، یہ قرضہ فقط گھریلو اخراجات کی خاطر ہونا چاہیے، باقی کسی کام کے لیے. نمبر ٹو، یہ اسی سال کا قرضہ ہو، اسی سال قرضہ لیا تھا اور اسی سال کے آخر میں ہمارے پاس پیسے آ گئے جو ہم واپس بھی کر سکتے ہیں مگر نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ایکویویلنٹ ہے قرضے کے. تو فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ آپ اگر کیلکولیشن کر کے حساب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ 20,000 کا قرضہ اور یہ 20,000 میرے پاس ہیں، زیادہ میں اب اس کا خمس نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ تو قرضے کے پیسے ہیں، اس کی اجازت دی ہے. لیکن اگر یہی معاملہ ہوتا، اگر قرضہ ہم نے گھریلو اخراجات ہی کے لیے لیا ہوتا، تین سال پہلے گھریلو اخراجات کے لیے قرضہ لیا ہوتا اور تین سال کے بعد اب ہمارے پاس پیسے آ گئے ہیں، یہ 20,000 جمع ہو گئے ہیں، قرضہ وہی 20,000 کا ہے مگر یہ قرضہ ہم نے تین سال پہلے لیا تھا، آج ہمارے پاس یہ 20,000 ہو گئے. اب اگر خمس کی تاریخ آ گئی اور ہم کہیں گے 20,000 کا ہمارے پر قرضہ ہے اور یہ 20,000 ہیں، تو یہاں اگر ہم یہ پیسے قرضے کی ادائیگی میں دے دیتے ہیں تو بات ختم ہو گئی، کوئی خمس نہیں. لیکن اگر قرضے کی ادائیگی میں پیسے نہیں دیتے ہیں، یہ اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس 20,000 پر خمس دینا پڑے گا. بہت الگ الگ نوعیت کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں اور اپنی جانب سے تو میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ مسئلے کو پوری طرح سے واضح کر کے آپ کے سامنے بیان کروں، مگر اس کے باوجود اگر کوئی ایسی شک رہ گئی ہو جس کا بیان کرنا ضروری ہو اور میں نے بیان نہ کیا ہو، تو آپ سے گزارش ہے کہ سوال کر لیجیے گا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مزید اس کی آئندہ وضاحت کریں. ایک سال بعد پڑھیں محمد وعلیٰ محمد. دعا کے ٹاپک پر کل اختتامی کچھ باتیں آ گئی تھیں، اگرچہ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ دعا کی باتوں کو کل ہی میں مکمل کر دیتا، مگر میں نے محسوس کیا کہ جیسے ہی میں نے دعا کے ٹاپک کو چھیڑا اور اس کا تذکرہ کیا کہ واقعی لوگ بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو فوراً ہی احساس ہوا کہ جی ہاں ہیں، مختلف قسم کی پریشانیوں میں لوگ مبتلا ہیں اور ہر شخص جانتا ہے. خصوصیت سے اس دور میں جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کا کام ہی ہے کہ لوگوں کو پریشانیوں میں مبتلا کیا جائے. آسانی فراہم کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے، یہ حکومت نے گویا ٹھیکہ لے لیا ہے لوگوں کو پریشان کرنے کا. اب کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، اور سب سے بڑی پریشانی جو مردوں کے پیش نظر ہوتی ہے وہ مالی پریشانی ہوتی ہے، جاب نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، بزنس کریں تو کہاں سے کریں. ایک مرتبہ ایک دبئی والے صاحب سے بات ہوئی تھی تو کہنے لگے کراچی میں کیا بزنس کرے انسان، جب گھر سے جاتا ہے تو گھر میں لائٹ نہیں ہوتی، وہاں سے اٹھ کے جب دکان پہ بیٹھتا ہے تو دکان پہ لائٹ نہیں ہوتی، دکان سے اٹھ کے پھر گھر آتا ہے تو گھر پہ بھی لائٹ نہیں ہوتی، کیا بزنس کرے گا. یہ خالی لائٹ کا مسئلہ نہیں، 50 قسم کے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ مختلف نوعیت کے مسائل میں گھیرے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ اس وقت تو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، کوئی آدمی سیکیور نہیں ہے، اور سیکیورٹی کا مسئلہ اتنا خطرناک قسم کا بن گیا ہے کہ بڑے سے بڑے آدمی کو بے دھڑک دھمکی دے کر اسے اغوا کر لیا جاتا ہے اور غائب کر دیا جاتا ہے. اور ہزار دو ہزار لاکھ دو لاکھ کی بات نہیں، اب کروڑوں کی بات ہے. جب تک وہ نہ ہو اس وقت تک رہائی نہیں ہوتی. اگر رہائی بھی ہوتی ہے تو جتنے حکومتی ادارے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہمارے کاندھوں پر اسٹار سجاؤ کہ ہم نے رہائی دلوائی ہے. کروڑوں روپیہ خاندان کے لوگوں نے دے کے رہائی حاصل کی ہوتی ہے، مگر یہ فوراً آگے آ جاتے ہیں کہ آپ اسٹار ہمارے کاندھے پر سمجھائیں کہ ہم نے آپ کو رہائی دلوائی ہے. اخبار میں ہمارا نام لیں وہ آ جائے گا، تیسرا آ جائے گا، چوتھا آ جائے گا تو ہم نے آپ کو رہائی دلوائی ہے. بھائی اب تک کہاں سو رہے تھے تم؟ جب تک پانچ کروڑ نہیں دیے تھے اس وقت کہاں سو رہے تھے؟ کوئی تذکرہ بھی نہیں کر سکتا. مختلف قسم کے جو مسائل لوگوں کے ہیں اس میں اپنے اعتبار سے جو احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی وہ تو کرنا پڑے گی. جو راستہ اپنے اعتبار سے اختیار کیا جا سکتا ہے وہ تو کرنا ہی پڑے گا، مگر اس کے باوجود جب تک دعا کا سہارا نہ لیا جائے وہ کامل طریقے سے بات پوری نہیں ہوتی ہے. چنانچہ تین باتیں بطور خاص ایسی ہیں کہ جن کے لیے مخصوص قسم کی دعائیں بتائی گئی، تین باتیں. اور چوتھی بات ایسی ہے کہ جو تمام پریشانیوں کے لیے ایک دعا ہے. پہلی بات کیا ہے؟ خوف، جو آج کل کی کیفیت ہے. اگر حکمرانوں کا خوف ہو اور خوف کی کیفیت میں انسان زندگی بسر کر رہا ہو، میں اس وقت افغانستان کی بات نہیں کر رہا، اس وقت میں وانا وزیرستان کی بات بھی نہیں کر رہا، وہاں تو یہ معاملات سارے ہیں ہی ہیں، میں کراچی کی بات کر رہا ہوں کہ کراچی کے علاقے وار لارڈز میں تقسیم ہو چکے ہیں. کہ لیاری کا علاقہ یہ ایک وار لارڈز کا علاقہ ہے، اورنگی کا علاقہ مثلا یہ دوسرے وار لارڈ کا علاقہ ہے، سوراب گوٹ کا علاقہ مثلا یہ تیسرے وار لارڈ کا علاقہ ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں کے سامنے ہی ساری بات. کراچی جیسا شہر بھی وار لارڈز میں تقسیم ہو چکا ہے، اور اس طرح سے وار لارڈز میں تقسیم ہو چکا ہے کہ جیسا وہ چاہیں گے ویسا آپ کو کرنا پڑے گا. ارے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، حکومت کو بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا جیسا وہ چاہیں گے. اب اگر فرض کیجئے کہ ایسے کسی علاقے میں، اور یہ سارے علاقے آہستہ آہستہ بنتے جا رہے ہیں، فقط پہلے ایک لیاری کا نام سنتے تھے کہ لیاری وار لارڈ کا علاقہ ہے، لیکن اب تو پورے کراچی کی یہ کیفیت ہو گئی ہے، ہر علاقہ ڈیوائڈ ہو گیا ہے اور وہاں کچھ وار لارڈ ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اب اگر وہاں پر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں، ظاہر ہے شہر کراچی میں رہتے ہیں تو کراچی کے کسی نہ کسی علاقے میں تو آپ کو کام کرنا ہے. جب آپ کام کرنے جائیں گے، اب آپ بزنس کریں، وہاں پر آپ جاب کریں، جو کوئی کام کریں، تو آمادہ رہیں کہ کسی وقت بھی 10-15 آدمی ہتھیار لے کر آپ کے دفتر میں پہنچ جائیں گے، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اب کسی کے بس کی بات نہیں. اور مستقل پھر اس طرح کا خوف طاری رہتا ہے، آپ ٹیکس اتنی باقاعدگی سے ادا نہیں کرتے ہوں گے جتنی پرچیوں کے پیسے باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو کرنا پڑے گا. آپ یہ کیا ہے؟ خوف ہے. یہ مختلف قسم کے خوف ہیں. یہ جو مختلف قسم کے خوف طاری ہیں، اور یہ مختلف قسم کے خوف ایسے ہیں کہ جو محلے میں بھی ہیں، آپ محلے میں بھی اگر رہ رہے ہیں کہیں پر، تو کچھ ایسے محلے ہیں کہ جہاں پر انسان خوف میں زندگی بسر کر رہا ہے. خوف کے حوالے سے ایک دعا بتائی گئی، اس دعا کو پڑھتے رہیے، یہ خوف سے نجات دلانے کے لیے بہترین دعا ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ کیفیت کیا ہے؟ حقیقت میں آپ سے بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اس دعا کو سمجھ لیا اور اس دعا کی کیفیت میں اپنے آپ کو ڈھال لیا، تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا ریلیکس محسوس کریں گے آپ، کتنا ریلیکس محسوس. وہ اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنے سارے امور خدا کے سپرد کر دیے. آپ کر کے دیکھیں، کوشش کر کے دیکھیں، میں کیا کر سکتا ہوں، میری کیا طاقت ہے، یہ بڑے بڑے شیطان، یہ بڑے بڑے بدماش، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، مگر یہ چاہے کتنے ہی بڑے ہوں اللہ کا مقابلہ تو یہ نہیں کر سکتے. میں نے تو اپنے سارے عمر اللہ کے سپرد کر دیے. اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، سارے عمر اللہ کے سپرد کر دیے. اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اب اللہ اپنے بندوں پر نظر رکھنے والا ہے. آپ اس کی باقاعدہ تعقیبات نماز میں اس کا طریقہ بنا لیجئے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو اپنے دل پر طاری کریں، آپ دیکھیں کتنا ریلیکس ہو جائیں گے، کتنا ٹینشن فری ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں ایسی جو ٹینشن طاری کرنے والی، اور اتنا ٹینشن طاری ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. خوف کے لیے یہ دعا بتائیے. دوسری دعا ہے رزق کی پریشانی. ساری دنیا کا مسئلہ ہے رزق کا، اور ساری دنیا کا جو رزق کا مسئلہ ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام کا خاصہ ہے. سرمایہ دارانہ نظام میں ایسے ہی ہوتا ہے. سرمایہ دارانہ نظام میں آپ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ جتنے بڑے سرمایہ دار ہیں یہ جب تک پیسہ کماتے رہتے ہیں کماتے رہتے ہیں، یہ بلینئر بنتے چلے جاتے ہیں، اور ان کے بلینئر بننے کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اگر حالات کبھی ایسے ہو جائیں کہ ان کو گھاٹا ہونے لگے، ان کو خسارہ ہونے لگے، ان کے بینک بند ہونے لگے. اس سال بھی 100 سے زیادہ بینک بند ہو چکے ہیں فقط امریکہ میں. اگر ان کے بینک بند ہونے لگے تو یاد رکھیے کہ یہ خسارے کا خسران اپنی جیب سے پورا نہیں کرتے، یہ غریبوں کی جیب سے پورا کرتے ہیں. یہ یعنی پوری اکانومسٹ جو جاننے والے ہیں وہ ساری کیفیتوں کو سمجھ سکتے ہیں. یہ خسارہ پورا کریں گے غریبوں کی جیب سے. غریبوں کی جیب سے خسارہ پورا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے بھائی؟ ساری دنیا میں تیل سستا ہو رہا ہے پھر بھی ہمارے یہاں نہیں ہو رہا ہے، ساری دنیا میں اناج سستا ہو رہا ہے پھر بھی ہمارے یہاں نہیں ہو رہا ہے، ساری دنیا میں الیکٹرانکس آئٹم سستی ہو رہی ہیں پھر بھی ہمارے یہاں نہیں. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جو طریقہ کار حکومت نے بنایا ہے، سرمایہ دارانہ نظام کا طریقہ کار کیا ہے کہ جو چیز سستی ہو رہی ہو اس کو عوام کو سستا پہنچانے کے بجائے اس پر ٹیکس لگا دو. عوام کو یہ چیز 100 روپے میں مل جاتی، مگر 100 روپے کی اگر دیں گے تو ایسی صورت میں پھر عوام کی جیب سے پیسہ نہیں نکلے گا، لہذا اس پر ٹیکس لگا دو 50 روپے کا، لہذا یہ چیز اب 150 روپے کی بیچے گی. پوری دنیا میں یہ چیز 100 روپے کی بک رہی ہے. آپ اگر پاکستان سے باہر چلے جائیں یہ 100 روپے کی چیز بڑی آسانی سے خرید کے آ سکتے ہیں، مگر یہاں آپ کو نہیں ملے گی. اس لیے کہ حکومت کو سرمایہ کسی طرح سے آپ کی جیب سے نکلوانا. آپ کی جیب سے نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ 100 روپے کی چیز پر 50 روپے کا ٹیکس لگا دیا، 150 روپے کی ہو گئی. لہذا مہنگائی کبھی کم نہیں ہو سکتی، کسی صورت میں مہنگائی کم نہیں ہو سکتی. یا انفلیشن کم کرنے کے جو طریقے ان لوگوں نے سوچے ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ حکومت مسلسل ٹیکس وصول کرے گی، بےچارا غریب آدمی پس جائے گا. اور اس میں پھر مہنگائی کے ساتھ ساتھ بے روزگاری اگر ہو تو بڑی پریشانی ہوگی. اس کے لیے ایک اور دعا بتائی گئی. یہ دعا ہو سکتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں بہت معمولی ہو، مگر پہلے دعا سن لیجئے، پھر اس کے بعد میں ایک خاص بات آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. وہ دعا کیا ہے؟ رزق کی پریشانی کے لیے دو باتیں اہم ہیں. ایک، نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت. سورہ واقعہ، عبداللہ ابن مسعود مشہور صحابی رسول تھے، اور جب رسول کا انتقال ہوا تو جانتے ہیں کہ کیا کیا صورت حال پیش آئی تھی. جن لوگوں نے حکومت کا ساتھ نہیں دیا تھا ان میں عبداللہ ابن مسعود بھی تھے. حکومت کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے ان کو مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر اتنے کوڑے مارے گئے کہ سینے کی پسلیاں ٹوٹ گئی. شروع میں جب ان کی حکومت اسٹیبلش ہو گئی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، تو پھر آئے یہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس کہ بھائی جو ہو چکا سو ہو چکا، اب آپ فراموش، اب آپ ان ساری چیزوں کو بھول جائیے، سب آئندہ مستقبل کی طرف نگاہ کریں، ماضی کو چھوڑ دیں، ماضی جو ہو چکا سو ہو چکا، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ ہمیں بتائیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو حکومتوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ پہلے قتل کرواؤ پھر ان کے بچوں کے لیے معاوضہ مقرر کرو، یہ بہت پرانی ٹیکنیک ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. ان کو ختم کراؤ، ان کے گھرانے برباد کرو، اور اس کے بعد ان کے لیے معاوضہ مقرر کر دو کہ یہ اتنا معاوضہ تمہارے خاندان کے لیے، اور یہ نوکریاں تمہارے بچوں کو دی جائیں گی. عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے اور کہا کہ جو ہو چکا بھول جائیں، اب آپ یہ بتائیے کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کہا کہ آپ کے بیٹا کوئی نہیں ہے. بیٹا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی پشت مضبوط ہوتی ہے. آپ کی بیٹیاں ہیں اور یہ بیٹیاں بھی غیر شادی شدہ ہیں، ان کو شادیوں کی ضرورت پڑے گی، تو ایسا کیجئے کہ ہم حکومت کی طرف سے آپ کو وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں، آپ کو پیسے کا کبھی پرابلم نہیں ہوگا، آپ کو رزق کا کبھی پرابلم نہیں ہوگا. بڑا عجیب جواب دیا تھا عبداللہ ابن مسعود نے کہ تم مجھے کیا رزق دو گے، تم مجھے کیا پیسے دو گے، اللہ کے رسول نے مجھے
ایک ایسا سورہ بتایا ہے کہ جس کے بعد مجھے رزق کی کبھی کمی ہوئی نہیں ہے.
اچھا وہ کون سا سورہ ہے؟
کہ اللہ کے رسول فرما کے گئے تھے کہ نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، اے عبداللہ تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی.
لہذا رزق کے لیے ایک بہترین سورہ.
اچھا دوسرا کون سا عمل ہے جو رزق میں اضافے کا سبب بننے والا؟ وہ ایک قرآن کی آیت ہے جو آپ لوگ پڑھتے بھی ہیں مگر اہمیت نہیں ہوتی. وہ آیت کون سی ہے؟ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. چلتے پھرتے یہ آیت پڑھتے رہیے، یہ رزق کے لیے بہترین آیت ہے.
ٹھیک ہے، میں نے درمیان میں جملہ کہا تھا کہ کبھی کبھار اس طرح کی آیتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں اچھا ارے کیا بات ہے، یہ تو کوئی نئی بات نہیں بتائی مولانا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ایک شخص ایسا آیا تھا کہ جس کا بازو شل ہو گیا تھا، فالج ہو جائے، آج بھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے، بڑی سخت قسم کی بیماری ہے. اس کے بازو پر فالج گرا، بازو شل ہو گیا. اب اس نے مختلف قسم کے علاج کرا لیے. اس زمانے میں جتنی میڈیکل سائنس تھی تمام کے تمام علاج کرا لیے. آج کے زمانے میں اگر میں کہوں کہ ڈاکٹر کا بھی علاج کرا لیا، ہومیوپیتھک کا بھی کرا لیا، حکیم کا، سارے علاج کرا لیے، کچھ ٹھیک نہیں. فقط علاج نہیں کرا لیے، اس نے بہت ساری دعائیں بھی پڑھ لی، اس کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا. چھٹے امام کے پاس آیا کہ فرزند رسول اس بیماری میں مبتلا ہوں، بہت پریشان ہوں. کہ کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ بازو شل ہو گیا ہے، فالج گر گیا تھا، اس کے بعد یہ کام ہی نہیں کرتا. کہا اچھا ادھر آ. امام نے اس کے ہاتھ میں بازو رکھ، اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھا. ابھی پڑھنا مکمل ہوا تھا کہ اس کا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جیسے اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، خوشی کے مارے اس کی ایک کیفیت ہو گئی کہ یہ اچھلنے لگا، کودنے لگا. کبھی کبھار بڑی مشکل سے اگر نعمت ملتی ہے تو انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، خوشی کے مارے اچھلنے لگا، کودنے لگا اور چیختے چلاتے امام کے پاس سے گیا اور ہر ایک کو جا کے بتا رہا ہے کہ میرا بازو ٹھیک ہو گیا، امام نے میرا بازو ٹھیک کر دیا، میرا بازو ٹھیک ہو گیا، امام نے میرا بازو ٹھیک کر دیا. اب یہ ہر ایک کو جا کے بتا رہا ہے اور خوشی کے عالم میں جو ہوتا ہے نا، کبھی کبھار انسان اگر کافی عرصے تک ہاتھ نہ چلائے تو ذرا سا ہاتھ چلانے میں پرابلم ہوتی ہے، وہ تو پورا واقعہ بالنگ کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو میرا بازو کے ساتھ زبردست طریقے سے ٹھیک ہو گیا. سب کو انسان، مگر عجیب بات یہ کہ جس کو اس نے جا کے بتایا کہ میرا بازو ٹھیک ہے، ہر ایک نے ایک ہی سوال کیا. جس کو جا کے بتا رہا کہ میرا بازو ٹھیک ہو گیا اور امام نے میرا بازو ٹھیک کر دیا، ہر ایک یہ پوچھ رہا کہ اچھا یہ بتاؤ امام نے کیا کیا، کون سی دعا پڑھی کہ جس کی وجہ سے تمہارا بازو ٹھیک ہو گیا، کون سی دعا پڑھی، کون سی دعا پڑھی، ہر ایک یہی سوال کر رہا ہے. اس نے کہا بھائی میری خوشی کا یہ عالم تھا کہ میں تو وہاں پھولا نہیں سما رہا تھا، بس خوشی کے مارے وہاں سے میں جو بھاگا ہوں تو سب کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں. یہ تو میں نے امام سے پوچھا ہی نہیں کہ فرزند رسول آپ نے کون سی دعا پڑھی ہے کہ جس کی وجہ سے میرا یہ بازو ٹھیک ہو گیا. پلٹ کے واپس آیا، امام کے پاس آ کے کہا کہ فرزند رسول آپ نے جو دعا پڑھی بڑی ہی زبردست دعا ہے. کیا کہنے اس دعا کے، بڑے بڑے لوگوں کے پاس میں گیا ان کی دعا اثر نہیں کر سکی، آپ کی دعا نے یہ کام کر دیا. اب اگر یہ کوئی خدائی راز ہے تو ٹھیک ہے، یہ آپ یقیناً آپ جانے ہیں، خدا جانے، آپ بتانا مناسب نہیں سمجھیں گے. لیکن اگر یہ کوئی خدائی راز نہیں ہے اور آپ مجھے بتانا مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ والی دعا ہے جو آپ نے پڑھی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ٹھیک ہو گیا، تو میری گزارش ہے کہ آپ وہ دعا مجھے بھی بتا دیجیے تاکہ آگے فائدہ ہو. تو امام کا جواب کیا تھا؟ امام نے کہا کہ تجھے معلوم ہے میں نے کیا پڑھا تھا؟ نہیں. کہا میں نے سورہ حمد کی تلاوت کی تھی. اس نے کہا یہ سورہ حمد؟ ارے اس سورہ حمد کی آپ نے تلاوت کی تھی؟ بس یہ کہنا تھا کہ اس کا بازو پھر شل ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ حقارت ہے. یعنی سورہ حمد تو معمولی چیز ہے، اس معمولی چیز کو آپ نے پڑھا تھا، یہ معمولی، ارے ایسی بات، یہ حقارت ہے. یاد رکھیں قرآن کی کسی آیت یا معصوم کی کسی دعا کو کسی کو بھی کمزور نہ سمجھے، کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے، اس میں اتنی زیادہ طاقت و توانائی ہے. یہ طاقت و توانائی سے بھرپور ہے مگر ہماری ادائیگی یہ انتہائی کمزور اور ضعیف ہے، جس کی وجہ سے نتیجہ برآمد نہیں ہوتا ہے. امام نے وہ کام اس انداز سے کیا کہ اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تھا مگر اس کے حقارت کی وجہ سے پھر دوبارہ بیماری لاحق ہو گئی، اور ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ امام نے اسے کہا کہ جب جا
اب تیرا ہاتھ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ ہو سکتا ہے اکثر پڑھتے رہا تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ والی دعا پڑھیں یہ رزق کے لیے بہترین دعا. ارے یہ دعا اچھا یاد رکھیے کہ اس میں رزق میں کبھی برکت نہیں ہوگی. کسی بھی دعا کو حقیر نہ سمجھے, کسی بھی قرآن کی آیت کو حقیر نہ سمجھے. اور تیسری دعا کیا ہے؟ وہ گھریلو پریشانیوں کا مسئلہ ہے. گھریلو پریشانیاں بھی اس قدر زیادہ لوگوں کی ہو گئی ہے, بیماری کا مسئلہ ہے, گھریلو جھگڑوں کا مسئلہ ہے, اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ ہے, خود پڑوس والوں کا مسئلہ ہے, خود گھر کے اندر کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جس کا پرابلم انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. یہ گھریلو پریشانیوں کے لیے خاص ایک تیسری دعا ہے. اچھا وہ دعا بھی ایسی ہے کہ جو آپ پڑھتے رہتے ہیں, وہ کون سی ہے؟ پروردگار عالم نے عام طور پر ان دعاؤں کو قرآن مجید میں رکھا ہے, اور ان دعاؤں کو قرآن مجید میں رکھنے کی وجہ سے عام طور پر ہم ان دعاؤں کو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, اور ان دعاؤں کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اتنا عادی ہو چکے ہیں کہ پھر ان کو بہت معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں. مگر ان ساری چیزوں کو معمولی نہ سمجھے. تیسری دعا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ساری گھر کی پریشانیوں کے لیے بہترین دعا یہ, اگر گھر میں پریشانی ہے اس کے لیے. اور آخری دعا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو باقی تمام پریشانیوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ چار دعائیں ایسی ہیں کہ جو چاروں قرآن مجید میں موجود ہیں, اور امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی دعا بتائیے کہ جس میں یہ چاروں دعا شامل ہو گئی ہے چاروں, اور اس دعا کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نماز فجر کے بعد پڑھی جائے تو ساری پریشانیوں کے لیے ایک ہی دعا کافی ہے, اس لیے کہ چاروں قسم کی دعائیں اس میں جمع ہو گئی ہیں. وہ دعا بھی مفاتیح الجنان کے صفحہ نمبر 24 پر لکھی ہوئی ہے. صفحہ نمبر 24, نماز فجر کے بعد تعصیبات نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کی یہ دعا ہے, بسم اللہ وباللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. یہ جو پوری دعا ہے اس دعا کو نماز فجر کے بعد اپنے تعقیبات کا حصہ بنا لیجئے, یہ مختلف قسم کی پریشانیاں ایسے غائب ہو جائیں گی آپ سوچیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے, ہوا کیا یہ. اور یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگ اگرچہ ان کی آمدنی کم ہوتی ہے, اگرچہ ان کا رہن سہن بہت نارمل قسم کا ہوتا ہے, لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہ جانے ان کی آمدنی کتنی ہے, ان کی انکم کتنی ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم نے طریقہ کار ایسا رزق کا بنا دیا ہے کہ اس رزق کے طریقہ کار کی وجہ سے ان کے پیسے ضائع اور برباد نہیں ہوتے, ڈاکٹر کے پاس برباد نہیں ہوتے, موبائل چوری ہونے میں, دوسری چیزیں چوری ہونے میں, باقی چیزوں میں پیسے برباد نہیں ہوتے. دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں اتنی زیادہ قسم کی خوشحالی آ جاتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جائیں اتنا ٹینشن فری میڈیکیشن نہیں کرے گا وہ, جتنا ٹینشن فری میڈیکیشن آپ کو دعاؤں سے ملے گا. اور یہ رمضان کی دعاؤں میں انسان, رمضان کے مہینے میں اگر اس طرح کی عادت پڑ جائے تو یہ انسان کی ساری زندگی کا سرمایہ بن جائے گا, ساری زندگی کا سرمایہ. یہ مختصر گفتگو میں نے اس وجہ سے آج مکمل کی ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ کل بات ذرا ادھوری رہ گئی, ورنہ اصل میں تو مجھے سورہ کی تفسیر کا آغاز کرنا تھا, اور سورہ کی تفسیر میں سب سے پہلے سورہ علم نشرہ اس کی تفسیر کا آغاز کرنا تھا. تفسیر کیا؟ تفہیم سمجھ لیجیے, وہ تفسیر تو میں کیا بیان کروں گا, جو اس کے اہم اہم نکات ہیں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے مجھے کرنا تھا. اب میں اس کا آغاز تو آج کر رہا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ بات نامکمل رہ جائے گی, اور بالکل ہی نامکمل رہ جائے گی. فقط آغاز کرنے کی خاطر کچھ باتیں آپ کے سامنے شروع کر رہا ہوں. ایک مرتبہ بابا جو بدن سر بات پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر سورہ شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہمارے یہاں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم. یہ جو ترجمہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا, یہ رحیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ پرفیکٹ ترجمہ نہیں ہے, آپ کو ہو سکتا ہے بہت ساری کتابوں میں یہی ترجمہ ملے گا، مگر اگر آپ علماء کی ریسرچ میں جائیں تو یہ ترجمہ بالکل پرفیکٹ نہیں ہے. کیوں پرفیکٹ نہیں ہے؟ ایک ایک لفظ کا تجزیہ و تحلیل کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. بسم اللہ، یہ اصل میں بے اسم اللہ تھا، شروع میں بے آ جانے کی وجہ سے الف گر گیا تو بسم اللہ ہو گیا، جسے ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں بالکل، مگر لکھا جاتا ہے بالکل. الف کو ہم نہیں پڑھتے ہیں، الف کو نہیں پڑھتے ہیں، بالکل بے کو نام کے ساتھ ملا دیں. اس طرح سے بے کو اسم کے ساتھ ملا دیا اور پھر اللہ کا نام آ گیا بسم اللہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے. اچھا، اللہ کے نام سے، اس کے بعد الرحمن الرحیم آیا. الرحمن الرحیم یہ اردو زبان کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، اس سے یہ صفت ہے اللہ کی، عربی میں بھی صفت کہا جاتا ہے الرحمن اور الرحیم. اب اس اعتبار سے ترجمہ کیا بنے گا؟ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، اصل ترجمہ تو یہ بنا. پھر یہ کہاں سے آ گیا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے؟ شروع کا تو کہیں لفظ آ ہی نہیں رہا. اچھا، اردو زبان میں بھی کچھ جملے نامکمل ہوتے ہیں اور ہم اپنی اردو لینگویج میں جب بولتے ہیں تو اس کو اتنی توجہ کے ساتھ سن نہیں رہے ہوتے ہیں، اس کو پیش نظر نہیں رکھتے ہیں. نامکمل جملے بولے جاتے ہیں مگر اس کے باوجود سامنے والا بھی سمجھ جاتا ہے اور سمجھانے والا بھی اچھی طرح سے سمجھا دیتا. عربی زبان میں بھی اسی طرح سے اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نامکمل جملہ ہے، مکمل جملہ نہیں. جیسے آپ فرض کیجئے کہ کسی سے کہیں کہ پیسے والے صاحب، اب کیا پیسے والے صاحب یہ نامکمل جملہ ہے. پیسے والے صاحب نے کیا کیا؟ پیسے دیے، آپ کے گھر آئے، آپ نے کہیں ان کو دیکھا، کچھ نہیں پتا چل رہا پیسے والے صاحب، اس کے بعد کچھ نہیں پتا چل رہا. بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے، مگر اللہ کے نام سے کیا؟ کچھ نہیں پتا چل رہا اللہ کے نام سے کیا. ہاں، اللہ کون؟ وہ اللہ کے جو رحمان ہے، وہ اللہ کے جو رحیم ہے. اتنا بتا دیا کہ اللہ نے وہ رحمان اور رحیم، مگر حقیقتاً آپ نے کیا کہا؟ اللہ کے نام سے. اسی لیے علامہ علی نقی نقل صاحب، ہمارے بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں ہندوستان کے، پاکستان میں بھی آ کر بڑی مجلسیں انہوں نے پڑھی اور بہت اچھے علمی نکات انہوں نے پیش کیے، ان کی کتابیں بھی کئی ہیں، خدا ان پر رحمت نازل فرمائے. جب وہ قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں تو انہوں نے بسم اللہ کا ترجمہ ایسے نہیں کیا جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہو رہی ہے، نہیں. انہوں نے بسم اللہ کا ترجمہ کیسے کیا؟ اللہ کے نام کی مدد سے جو بہت فیض پہنچانے والا مہربان ہے. اب دیکھیں یہ کتنا عجیب لگ رہا ہے آپ کو بسم اللہ کا ترجمہ، یہ والا ترجمہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. اللہ کے نام کے فیض سے جو بہت، اللہ کے نام سے جو بہت فیض پہنچانے والا مہربان ہے، یہ قریب قریب ترجمہ ہو گیا جو بسم اللہ کا عربی ترجمہ ہو سکتا ہے اس کے. اور بسم اللہ کی طاقت یہ ہے کہ میں نے کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ اس میں اعظم چھپا ہوا ہے، اس میں اعظم اس آیت میں چھپا ہوا ہے. اور بسم اللہ کی طاقت کا دوسرا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ قرآن کے 114 سورے ہیں اور یہ 114 مرتبہ استعمال ہوا ہے، کوئی سورہ اتنی مرتبہ استعمال نہیں ہوئی. ہاں، سورہ برات کے شروع میں استعمال نہیں ہوا تو بعد میں استعمال ہو گیا وہ، لیکن 114 ٹائمز یہ بسم اللہ استعمال ہوا ہے. اور ہر سورے کے آغاز میں بسم اللہ کہنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ گویا ایک تمرین کرائی جا رہی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنے جائیں، یہاں تک کہ اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کرنے بھی جائیں، تو بسم اللہ سے شروع کریں، اللہ کے نام سے شروع کریں. چنانچہ کوئی بھی کام کرنے جائیں اللہ کے نام سے اس کام کو شروع کریں. اچھا، اب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں بڑا اثر اور رسوخ رکھنے والی ہوتی ہیں، اور اس اثر اور رسوخ کی وجہ سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جیسا وہ تھے ویسا ہم بن جائیں یا اپنے بچے کو بنائیں، جیسا وہ کرتے تھے ویسا ہم کریں یا اپنے بچوں سے کرائیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ زندگی میں بہت سارے ایسے انسان ہیں کہ جو دوسروں سے اتنے متاثر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے ایسے بہت سارے اپرادھ دیکھے ہوں گے کہ اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کا کوئی کارنامہ ہے یا جس کا کوئی بہت بڑا نام ہے، اس نام کی وجہ سے اتنا اس کو پسند کیا گیا کہ اب وہ نام خود تو نہیں رکھ سکتا، لہذا اپنے بچے کے لیے وہ نام رکھ لیا۔ کتنے لوگ ہیں ایسے اس دنیا میں، فقط اس نام کی وجہ سے کہ وہ نام بڑا ہے یا اس کا کارنامہ بڑا ہے، اس کا نام اپنے بچے کے نام پر رکھ دیا۔ پہلے اسامہ نام اتنا مشہور نہیں تھا، اب مشہور ہو گیا یہ بڑا اسامہ، لوگ اتنی بڑی تعداد میں اسامہ نام نہیں رکھتے تھے۔ یعنی اگر فرض کیجئے کہ ہمارے ممبروں سے اس کا تذکرہ کیا جاتا تھا کہ رسول نے بڑے بڑے اصحاب کو یہ حکم دیا تھا کہ اسامہ کے لشکر میں شریک ہو جاؤ، تو لوگ حیران ہو کے سوال کرتے کون اسامہ، کس اسامہ کی بات، وہ اسامہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر یہ اسامہ سب کی سمجھ میں آ گیا۔ اور آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کا نام اسامہ رکھ دیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں ان کے کچھ کام کی وجہ سے، کچھ حادثات کی وجہ سے، کہ وہ اتنی شہرت اختیار کر جاتا ہے کہ انسان ان سے متاثر ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم بڑے سے بڑے کسی آدمی سے متاثر نہیں ہو، بڑے سے بڑے کسی حادثے سے متاثر نہ ہو، اگر تم مومن ہو تو تم فقط اللہ کے نام سے متاثر ہوگے، باقی کسی نام سے متاثر نہیں ہوگی۔ لہذا جب کوئی کام شروع کرو تو بسم اللہ کہہ کے شروع کرو، اللہ کے نام سے شروع کرو، اور اس کے نام سے اگر یہ کام شروع کیا جائے گا پھر اس میں تقدس آ جائے گا، اس میں رحمتیں شامل ہو جائیں گی، اس میں برکتیں شامل ہو جائیں گی۔ لہذا جو بات کی تفسیر ہے کہ الرحمن اور الرحیم، یہ پروردگار نے بسم اللہ میں شامل کیا ہے، باقی جگہوں پر بھی شامل کیا ہے، مگر اس سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ نے جو بسم اللہ کے لیے جملہ رکھا ہے قرآن کی آیات میں، وہ نامکمل جملہ ہے۔ ابھی میرے پاس آج گنجائش نہیں ہے، کافروں کا یہی بہت بڑا اعتراض ہے کہ بھائی قرآن میں آیا بسم اللہ، آپ لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے، کیا چیز شروع، لکھنا شروع، پڑھنا شروع، کھانا شروع، گاڑی چلانا شروع، کیا چیز شروع، یہ تو بتایا ہی نہیں۔ لہذا یہ کلام ناقص کلام ہے، کامل کلام نہیں ہے۔ یہ اس پر بہت سارے اعتراضات بھی وارد ہوئے ہیں، مگر جو کافروں نے اعتراض بنا کر پیش کیا ہے کہ بھئی اس میں یہ تو بتایا نہیں کہ کیا چیز شروع، فقط اتنا ہے کہ بسم اللہ کا مطلب اللہ کے نام سے شروع، کیا چیز شروع، یہ تو تذکرہ ہی نہیں ہوا۔ جس کو نفس کہہ رہے ہیں وہی اس کلام کا سارا حسن ہے، وہی اس کلام کی ساری خوبی ہے۔ وہ کیا کہ اگر پروردگار نے معین کر دیا ہوتا کہ قرآن کی تلاوت شروع، مثلا بسم اللہ سے قرآن کی تلاوت شروع، تو پھر یہ قرآن کی تلاوت تک محدود رہ جاتا۔ اگر نماز کے شروع میں یہ کہا جاتا کہ بسم اللہ نماز کے شروع کے لیے، کہ نماز شروع، تو فقط نماز کے لیے محدود رہ جاتا، نہیں یہ بسم اللہ محدود نہیں ہے۔ جیسے اللہ لا محدود ہے، اسی طرح سے بسم اللہ لا محدود ہے، آپ ہر کام کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اب میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اگرچہ یہ ذرا مایوب جملہ بھی ہے مگر میں بول ہی دوں زیادہ بہتر ہے، یہاں تک کہ انسانی معاشرے کے اعتبار سے سب سے گندے کام میں بھی، مگر اگر وہ جائز ہے تو بسم اللہ کہنے کا حکم ہے۔ وہ کون سا کام ہے؟ مباشرت کرتے وقت، بظاہر بہت گندا کام ہے، معاشرے کے اعتبار سے بہت گھٹیا قسم کی بات ہو جائے گی، مگر وہاں پر بھی بسم اللہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے خداوندہ تجھے محمد و آل محمد کے واسطہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ اگر اس مہینے میں ہم سے کوتاہیاں ہو جائیں، لغزشیں ہو جائیں، اگر بھول ہو جائے، پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری ساری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ خداوندہ اس مہینے میں ہمیں ایسا بنا دے کہ زمانے کا امام ہم سے خوش ہو جائے، اور پھر زمانے کے امام کو پروردگارا یہ دو آنکھیں تو نے دی ہیں، ان آنکھوں سے ہم ہر چیز دیکھتے ہیں مگر جس کو دیکھنا چاہیے ان کی زیارت ہی سے محروم ہیں۔ پروردگارا ان آنکھوں کو ایسا بنا دے کہ زمانے کے امام کی زیارتیں کر سکیں۔ پروردگارا ہمارے بچوں کو علوم آل محمد سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، تمام حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما۔ خداوندہ ہم جس ملک میں آباد ہیں یہاں شیعوں پر طرح طرح کے مصائب ڈھائے جا رہے ہیں، خانواد عصمت و طہارت کے چاہنے والے جہاں جہاں دنیا میں آباد ہیں بالخصوص ہمارے ملک کے محبان اہل بیت، ان کو تمام آفات سماوی و ارضی سے محفوظ فرما۔ دشمنان خدا، دشمنان اہل بیت، دشمنان دین اگر یہ قابل ہدایت ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، اگر یہ قابل ہدایت نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کے ظہور میں تعظیم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔